أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. اسلام کے اعتقادی معارف یا قرآن کی نگاہ میں جو اسلام کے عقائد ہیں، بنیادی عقائد ہیں، اس موضوع پر سلسلہ وار گفتگو جاری ہے. آج نبوت کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اور نبوت کے ضمن میں جس آیت قرآنی سے آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ وہی خدا کے جس نے تم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا کہ جو تمہارے لیے آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے تم گمراہی کے راستے پر تھے. لہذا یہاں پر ایک سوال کہ آیا نبوت انسان کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، کیا نبی کا ہونا، وحی الہی کا آنا ضروری ہے یا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسانی عقل کافی ہے اور وہ انسانی ضروریات کو جانتی ہے اور ان انسانی ضروریات کے مطابق اس کا حل بھی پیش کرتی ہے، لیکن اسلام کی روح سے اگرچہ عقل کو بہت اہمیت حاصل ہے اور عقل کو انسان کا ایک باطنی پیغمبر بھی تصور کیا جاتا ہے اور انبیاء کو ظاہری پیغمبر تصور کیا جاتا ہے، تو یہاں پر اسلام کہتے ہیں کہ عقل انسان کی کافی نہیں ہے، بہت سارے مسائل میں عقل انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتی، لہذا ضروری ہے کہ ایک ایسی بالاتر قوت موجود ہو اور وہ اس عقل کا سہارا بنے. لہذا دین مبین، وحی الہی اور نبی اور نبوت کا جو باب ہے وہ انسانی عقل کے مقابلے میں نہیں بلکہ انسانی عقل کے معاون کے طور پر خداوند متعال نازل کرتا ہے، اور جیسے بشریت کی لامحدود ضروریات اور اس کی مشکلات ہیں، لہذا عقل انسانی بہت سارے مقامات پر آ کر مشکل کا شکار ہو جاتی ہے. لہذا ایک ایسی بالاتر قوت کا ہونا ضروری ہے کہ جو انسان کی ان تمام مشکلات میں اور اس کی ضروریات میں اس کی رہنمائی کر سکے. نبوت کے امور کون سے ہیں؟ نبوت کے امور میں سے جیسا کہ پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ انبیاء جب بھی کسی معاشرے کے اندر تشریف لاتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں تو وہ انسانوں کی عقل کو اور انسانی عقول کو زندہ کرتے ہیں، ان کو متحرک کرتے ہیں. وہ عقلیں کہ جو فرعونی اور نمرودی نظاموں کی وجہ سے دنیا کے مستکبر اور ظالم حکمرانوں کی نظر ہو جاتی ہیں، وہ عقول دب جاتی ہیں، آزادی سے سوچنا ختم کر دیتی ہیں. انبیاء آ کر ان دفن شدہ عقول کو دوبارہ سے زندہ اور متحرک کرتے ہیں اور ان کو فکر اور سوچنے پر ابھارتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی فرعونی نظام اور مستکبر نظام کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنی عقل کو کام میں لائے اور آزادانہ سوچنا شروع کر دے اور اپنی عقل کو طاقت و قوت بخشے، اور وہ نہیں چاہتے کہ انسان عقل مند ہو جائیں اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. لہذا انبیاء کا یہ سلسلہ خداوند متعال نے انسانوں کے لیے ایک عظیم نعمت کے طور پر نازل کیا ہے تاکہ انسان کمال تک پہنچے، پوری بشریت کمال تک پہنچے. اب اس نبوت کا بعثت کے ساتھ کیا رابطہ ہے کہ جیسا کہ تمام انبیاء کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے. بعثت اور نبوت دونوں ایک ساتھ ہیں، مگر بعثت کا مطلب کیا ہے؟ بعثت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال ان تمام انبیاء کو برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، متحرک کرتا ہے، اور ان کے اندر ایک ایسا شعلہ پیدا کرتا ہے، ان کو ایسا شعلہ ور کرتا ہے کہ انسانیت کو کمال تک اور ان کو ہدایت کے راستوں پر لے جانے کے لیے اس قدر تڑپ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید نے اس حالت اور اس کیفیت کو بعثت کا نام دیا ہے، یعنی خداوند متعال ان انبیاء کو مبعوث کرتا ہے اور وہ اس کام میں آنے والی ہر مشکل کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، انسانیت کا درد اور انسانیت کی گمراہیوں سے ان کو نجات کی جو ان کو شوق ہے، اشتیاق ہے، وہ اس قدر ہے کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں خود خدا نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتنی تڑپ تھی، وہ کتنا اس کے لیے مشکلات برداشت کرتے تھے، کتنا غور و فکر کرتے تھے، کتنا سوچتے تھے کہ خداوند متعال کو کہنا پڑا کہ اے رسول، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے، آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے اس غم میں کہ لعلک باخع نفس کا اللہ یکون مومنین، کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے، یہ ہدایت کے راستے پر کیوں نہیں آتے۔ لہذا سب سے پہلے انبیاء کی زندگی میں ایک اندرونی انقلاب وجود میں آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مبعوث ہوتے ہیں، اندرونی کیفیت ایسی بدلتی ہے، ان کی اپنی روح کے اندر، ان کے باطن کے اندر ایک ایسا انقلاب وجود میں آتا ہے کہ جو انقلاب پھر معاشرے کے اندر منعکس ہوتا ہے، اس کی تاثیر معاشرے کے اندر آتی ہے اور انبیاء کے منقلب ہونے کی وجہ سے پورا معاشرہ بھی منقلب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک اصول ہے کہ وہ تمام لوگ کے جو معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، ایک انقلاب چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انقلابی قیادتیں اور انقلابی گروہ اپنے وجود کے اندر اس طرح سے تبدیلی پیدا کریں، اپنے روح کے اندر اتنی تبدیلی لے کر آئیں، انقلاب لے کر آئیں کہ وہ دوسروں کو ان فضائل اور کمالات کو دے سکیں، کیونکہ جس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کو کیا عطا کر سکتا ہے۔ لہذا انبیاء سب سے پہلے مبعوث ہوتے تھے، ان کی اپنی اندرونی کیفیت بدلتی تھی جس کی وجہ سے وہ پورے معاشرے کو بدلنے کی فکر میں ہوتے تھے اور معاشروں کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو انبیاء کا تصور، یعنی جب بھی لفظ نبی آتا ہے یا انبیاء کا لفظ بولا جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں جو تصویر بنتی ہے ایک نبی کی یا تمام انبیاء کی، وہ اس طرح سے تقریباً بنتی ہے کہ انبیاء بھی ایک بہت بڑے معاشرے کے عالم و فاضل شخصیت کے طور پر معاشرے میں آتے ہیں، جو علم کا ایک پہاڑ ہوتے ہیں، وہ کسی ایک جگہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر لوگ ان سے کسب فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، بزرگ اور کمر خمیدہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے تصورات انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ جیسے ایک بڑے عالم اور فاضل کے طور پر وہ معاشرے کے کسی ایک گوشے یا کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کبھی تھوڑا بہت کسی جگہ پر جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک تصور انبیاء کے بارے میں ایک مقدس ہستی کی صورت میں ہمارے ذہن میں موجود ہے، جو کہ ایک ناقص تصور ہے، یعنی یہ کامل تصور نہیں ہے، یہ اس طرح سے حقیقی تصور نہیں ہے، بلکہ انبیاء اس معاشرے کے یقیناً سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، سب سے زیادہ انسانی کمالات پر فائز ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے کام کا دائرہ کار بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، وہ صرف ان چند کاموں کے اندر اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے، بلکہ ان کا نصب العین، ان کا وین، ان کی منزل بہت بڑی ہوتی ہے، اور وہ معاشرے میں آ کر کون سے کام انجام دیتے ہیں اس کو دیکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ ان کا نقطۂ آغاز کون سا ہوتا ہے، نقطۂ اختتام کون سا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کام کے کرنے پر کون سے نتائج معاشرے سے اخذ کرتے ہیں۔ جیسا کہ عرض ہوا کہ ان کی جو اصلی ترین جو ذمہ داری ہے وہ انسانیت کو کمال تک پہنچانا ہے، انسانیت کو مقصد خلقت تک پہنچانا ہے، اللہ کا پسندیدہ فرد اور معاشرہ بنانا ہے، تو اس کمال تک پہنچانے کے لیے انسانوں کو ایک ایسا ماحول فراہم ہونا چاہیے کہ جس ماحول کی وجہ سے معاشرے کے ان رسم و رواج اور عادات و اطوار کو اس طرح سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے کے اندر ایسی تعلیمات کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ انسان کمال تک پہنچ جائے۔ اب وہ ماحول سازی کون سی ماحول سازی ہے، کون سا ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انبیاء آ کر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو کمال تک پہنچانے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹیں ہیں، ان میں سے ایک سب سے اہم رکاوٹ انبیاء کے مقابلے میں غیر الہی نظام، ایک غیر الہی حکومتی نظام، سیاسی نظام جو معاشرے میں رائج ہوتا ہے، کہ پورے معاشرے کی باغ دوڑ جن ہاتھوں میں ہوتی ہے، کبھی وہ فرعونی نظام ہوتے ہیں، کبھی نمرودی نظام ہوتے ہیں، کبھی معاشرے کے ظالم و ستمگر لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس معاشرے پر قابض ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ اس معاشرے کا نظم و نسق اور اس کے تمام ترجیحات میں جو سرپرستی اور سربراہی ہے وہ ایسے فاسد لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. انبیاء آتے ہیں، لوگوں کو متحرک کرتے ہیں، اور وہ آ کر ایک ایسا عدل و انصاف کا ماحول قائم کرتے ہیں، عادلانہ نظام حکومت قائم کرتے ہیں، معاشرے کے اندر مساوات کو رواج دیتے ہیں، معاشرے کے اندر طبقاتی نظام کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اور معاشرے میں خدا کے مقابلے میں، الہی نظام کے مقابلے میں جو طاغوتی نظام رائج ہو چکے ہیں، ان سے اجتناب اور ان سے انکار کی ترغیب اور تعلیم اور تبلیغ کرتے ہیں. اس لیے خداوند متعال نے ایک دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط، کہ یعنی ہم نے انبیاء کو بھیجا، ان کو مبعوث کیا، اور وہ کتاب و حکمت کے ساتھ، میزان کے ساتھ، اور وہ کون سا کام انجام دیتے ہیں کہ لوگوں کو عدل و انصاف کے لیے یعنی ابھارتے ہیں، لوگوں کو عدل و انصاف پر آمادہ کرتے ہیں، اور وہ اس لیے آتے ہیں کہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں. لہذا انبیاء کا جو کام کا دائرہ کار ہے، جو ان کے سامنے اہداف اور مقاصد ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، وہ ہمارے اس تصور سے مختلف ہیں کہ جو ہمارا ناقص تصور انبیاء کے بارے میں پیدا ہو چکا ہے. بس آج کی گفتگو میں نتیجے کے طور پر ہم یہ عرض کریں گے کہ انبیاء کی نبوت کی ضرورت انسانی معاشرے کے لیے حتمی اور لازمی ہے. صرف انسانی عقل تمام انسانی مشکلات کو حل نہیں کر سکتی، اور دین انسانی عقل کے مقابلے میں نہیں، بلکہ انسانی عقل کی نصرت و مدد اور حمایت اور اس کی تقویت کا باعث بننے والا ہے. اور انبیاء معاشرے میں آ کر فرسودہ تفکرات، افکار و نظریات کا خاتمہ کرتے ہیں، اس کی جگہ پر فکر سلیم لے کر آتے ہیں، الہی افکار کو معاشرے کے اندر پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کی عقول کو زندہ کرتے ہیں، لوگوں کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کا پسندیدہ اور توحیدی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اس معاشرے میں رائج طاغوتی نظاموں کے مقابلے میں، مستکبرین کے مقابلے میں، وحشی لوگوں کے مقابلے میں، وحشی گروہوں کے مقابلے میں، انسانیت پر ظلم و ستم کرنے والے گروہوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، محروموں کا ساتھ دیتے ہیں، مستضعفین کا سہارا بنتے ہیں، اور معاشرے میں ایک ایسی عوامی تحریک کھڑی کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک اسلامی حکومت وجود میں آئے، اور جس کے ذریعے سے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پائے، ایک ایسا ماحول میسر آئے کہ جس میں تمام انسان یکسانیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھیں، رجوع کریں، اور خدائی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کریں، تاکہ وہ اس مقصد خلقت تک پہنچ جائیں کہ جہاں پر خداوند متعال انسان کو اور انسانی معاشرے کو دیکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے جن و انس کو خلق کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.